أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. یہ آیتیں جن میں اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان اور بشر ہے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا تم اسلام سے روگردانی کرو گے اور ایڑیوں کے بل پھرو گے؟ یہ احد میں شہادت کی خبر سن کر جس طرح تم بے ہمت ہوئے، یہ ٹھیک نہیں. اور صحابہ کو اس پر مداوا بتایا کہ گزشتہ امتوں کے لوگ مضبوط رہے انبیاء کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہے اور اللہ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی. انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی دینی امانت وہ محفوظ رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن جب صحابہ پر غموں کی قیامت ٹوٹ گئی تھی اور عمر فاروق جیسے جبل من جبال الصبر والاستقامہ، وہ فرماتے تھے کہ کوئی نہ کہے کہ حضرت کا وصال ہوا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے ملنے گئے ہیں پھر اسی دنیا میں اٹھ کے آئے گے. تو حضرت ابوبکر اپنے گھر سنخ تشریف لے گئے، جگہ ہے، صبح خیریت معلوم کر کے اور فجر پڑھا کے گئے، واپس آئے اور حضرت کے بستر پہ گئے، ملمومنین حضرت عائشہ کے کمرے میں، اور آپ پر حبری یمنی چادر بچھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر پیشانی پر بوس لیا. تحیاً و میتاً یا رسول اللہ، حضرت آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی پاک و صاف. ولی یجمع اللہ علیک موتتین، دو موت اللہ آپ کو نہیں دے گا، ایک موت کی آ گئی، فتعقب حال حیات السرمدیہ فتح الباری جلد 6 صفحہ 722، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. اس دوران ابو بکر جوائے مسجد اور حضرت عمر لوگوں کو یہی باتیں سناتے تھے کہ وفات کا نام کوئی نہ لے. حضرت ابو بکر صدیق نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع کیا، لوگ عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ آیات اس شان سے پڑھی، وما محمد اللہ رسول. صحابہ فرماتے جیسے آج نازل ہوئی ہو، اور ہر بچہ اور ہر بڑے اور مرد اور عورت کی زبان پر وما محمد اللہ رسول، قد خلت من قبل الرسول. تسلی سب کی ہو گئی کہ حضرت کی موت واقع ہوئی ہے اور موت برحق ہے. احد کے غزہ کے تکالیف غموم و حموم اتنے زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی موت تک کی خبریں لگ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، یعنی تمہیں اگر پیروی کی یا پرواہ کی، لٹا دیں گے تم کو ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس لوٹ آؤ گے نقصان اٹھا کر، خاسر خسارہ سے. بل اللہ مولاکم، یعنی یہ کام نہ کرو، بل اضراب کے لیے ہے، یہ کام کبھی نہ کرنا، بلکہ اللہ ہی تمہارے کارساز ہے. مولا مانا کارساز، مولا قرآن کریم میں 25 معنی میں آیا ہے، زبیدی نے تاجر الروس میں لکھا ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارے کارساز ہے مولا، وخیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. اب فتح کی صورت کیا ہوگی؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہیبت تمہاری، رعب ہیبت، بما اشرکوا باللہ، بس سبب اس کے کہ یہ شرک کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ. مشرکین کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں مشرکین کی بے قیمتی، بے ہیبتی، اور مسلمانوں کی ہیبت اور رعب بوجہ کفر اور شرک کے کافر کے دل میں بیٹھ جائے گی. حاصل ایمان اور تقوی کا ایک رعب ہے جو اللہ نصیب فرمائے. اور ہیبت اور جلال دینی نعم ہے، اللہ کسی کو ایمان اور علم کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہیبت، بس سبب ان کے شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ، معلوم ينزل بھی سلطانا، جس کی اتاری تک نہیں اس نے دلیل، کوئی دلیل شرک کی نہیں. فمأواهم النار، مشرکین کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین، ناکارا ہے ٹھکانہ ان ظالموں کا. اب ایک شکوا تھا کہ پیغمبر اور صحابہ بحکم خدا احد میں آئے، یہ تکلیف ہے، یہ غموم، یہ زخم، یہ شہادت ہے، یہ کیوں پیش آئی؟ جواب، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور یقیناً سچا کیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنا، امداد کرنے کا، نصرت بھیجنے کا، فتح دینے کا. اِسْتَحُسُّونَهُمْ اِسْتَقْتُلُونَهُمْ حَسْيَحُسُّونَ، جس وقت تم صفایا کر رہے تھے ان کا باذن ہی اللہ کے حکم سے، وعدہ تو پورا ہو گیا. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بے ہمت ہوئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کرنے لگے جنگی معاملے میں، اختلاف ہوا آپ نے 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں، احد کے ایک درے میں بٹھایا، اور تاکید کی بخاری میں ہے، ہمیں فتح ہو تو نانا، شکست ہو تو نانا، جب تک ہم نہ بلائے. یہ اختلاف ہوا، صحابہ فتح کر کے غنیمت جمع کر رہے ہیں، اصحاب نے کہا ہم بھی جا کر بھائیوں کا کی مدد کرے، ہاتھ بٹھائے. وَعَصَيْتُمْ، نافرمانی کر لے گئے، مِن بَعْدِ مَا، بعد اس کے کہ، اراکم ما تحبون، دکھا دیا تم کو وہ جو چاہتے تھے، غنائم، تم سے نافرمانی ہو گئی غنیمت دیکھنے کے بعد. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں. ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے بعض وہ جو آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، پھر پھیر دیا تم کو ان کی طرف سے تاکہ آزما لے تم کو. تمہاری فتح تھوڑی دیر کے لیے ان کو دی، آہ تمہاری غلطی ہے، تم نے کیوں اختلاف کر کے 12 صحابہ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ درے میں رہ گیا، 38 اتر آئے. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، موقع پا کر 12 کے 12 کو درے میں قتل کیا، نیچے اتر کر صحابہ کو پیچھے سے مارنا شروع کیا. لیکن یہ سب غلطی جنگی ہے، تدبیر کے اندر خطا ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اب تو معاف فرما دیا اللہ نے تم کو، صحابہ معاف ہے. واللہ ذو فضلنا للمومنین، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر. اب سن لے ذرا حضرت صاحب کی بات، مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں اس کو سن لے. اللہ اللہ کہتے قرآن کی تفسیر لکھی، آئے ہائے. جس نے بھی میرے نسخے کو ہاتھ لگایا نقصان ضرور کیا ہے، یہ عادت ہے ان کی. خدا جانے کہ مایوس میں کر کیا رہا تھا. یہ کہہ رہا، ایک مولانا مودودی کی تشریح سن لیجیے، وہ تشریح جو خدا اور رسول کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے. سودخواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں. سود لینے والوں میں حرص، طمع، بخل، خودغرضی، چار ہو گئی بیماریاں، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد، چار اور ہو گئی، 8 بیماریاں ہو گئی. احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. یعنی صحابہ سود خور تھے بہت بڑے، اور 8 بیماریاں ان میں تھیں. اتنی بڑی بیماریاں تو وہ مودودی کے ایک جماعت کے ایک بگوڑے کے اندر بھی نہیں مانیں گے جتنی بیماریاں صحابہ میں ذکر کی ہے. تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 288 حاشیہ نمبر 99. اور یہ خاص مزاج ان کا بن چکا تھا, موقع بموقع صحابہ کرام پر ناحق طعن و تشنیع, اور ان کو اس طرح یاد کرنا جس سے مسلمانوں کی مسلمہ دل آزاری ہے. چنانچہ ان کی صرف ایک کتاب خلافت و ملوکیت کی کچھ چیزیں سن لیا کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ قلم صحابہ کے خلاف کس طرح طعن و تشنیع کے ساتھ چلا ہے. جماعت اسلامی والوں کو اس پر پردہ ڈالنے کے بجائے عبارات صحیح کر لے. اور ان کے امیر کو میں نے افسن لوم آمد پر کہا تھا کہ آپ امیر کی حیثیت سے ان عبارات سے برعت کا اعلان کریں. حضرت عثمان کے بارے میں دیکھو کیا لکھ رہے ہیں. حضرت عثمان جب جانشین ہوئے تو وہ رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے, خلفائے راشدین کی پالیسی سے ابوبکر و عمر, یعنی حضرت عثمان نے ابوبکر و عمر کی مخالفت کی. خلافت ملوکیت صفحہ سوچے, حضرت عثمان نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری رعایتیں کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کے رہے. صفحہ 106 حضرت عثمان نے بیت المال نہ حق بانٹا ہے, معاذ اللہ. نمبر 3, دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی ہے, دیکھو حضرت عثمان کو کہتے ہیں فتنہ انگیز, وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن الحکم کی ماموریت تھی. یہ مروان کو سیکرٹری بنے, حالانکہ مروان امام بخاری کہتے ہیں کہ صحابی ہے اور ان سے براہ راست حدیث رسول اللہ ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ مروان صحابی ہے, اور مودودی صاحب کی نگاہ میں وہ اتنا غلط آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت عثمان فتنہ انگیز ہو گئے. خلافت ملوکیت صفحہ 115. یہ وہ وجود تھی جن کی بنا پر عثمان کی پالیسی لوگوں کے لیے اور زیادہ بے اطمینانی کا موجب بنی. صفحہ 114. خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم ترین مناسب پر مامور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا. صفحہ 114. حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا, یہ دیکھیں غلط تھا ایک, اور غلط کام بہرحال غلط ہوتا ہے, غلط غلط 3 دفعہ, خواہ وہ کسی نے کیا ہو, صحابی غیر صحابی مودودی صاحب کی نظر میں برابر ہے, اس کو خواہ مخواہ کسی سے خونسازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ ہی دین کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے. اللہ اللہ فی اصحابی کا کیا مطلب تھا؟ یہ جو کہتے ہیں خونساز, یہ تو پیغمبر کو کہہ رہا ہے. حضرت نے کہا نا کہ میرے صحابہ کو غلط مت کہو, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. یہ کہتے ہیں نا یہ خونسازی یہ فضول بات ہے, معاذ اللہ. خلافت ملوکیت صفحہ 116. معاویہ کے بارے میں مودودی کے خیالات. نمبر 1, یہ اس بات کی کلی علامت تھی کہ معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے تھے. صفحہ 132, یعنی معاویہ قرآن و سنت کا دشمن تھا مودودی کی نظر میں. نمبر 2, اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں. زیادہ دیر تک ان کے موقع پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ تھا اور زیادہ خطرناک تھا. صفحہ 133. نمبر 3, حضرت معاویہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ ایسے گواہ تیار کرے جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے کہ حضرت علی ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہے. کہ معاویہ جھوٹی گواہی بنواتا تھا اور حضرت علی کو قاتل گردانتا تھا. صفحہ 135. نمبر 4, حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا. معاویہ خلیفہ نہیں تھے, وہ بادشاہ تھے اور اس نے خلافت برباد کی ہے. صفحہ 147 نمبر 5 یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی، معاویہ کے جذبات غلط تھے اور معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے ناحق جذبات کا مظاہرہ کیا، صفحہ 150 نمبر 6 اس سلسلے میں حضرت معاویہ نے عبداللہ ابن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کیے کہ عبداللہ ابن عمر شیخ و صحابہ پہ تہمت کہ وہ رشوت کھاتے تھے اور معاویہ رشوتوں کے ذریعے لوگوں کو ہموار کرتے تھے، صفحہ 150 اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا، صفحہ 153 معاویہ نے خلافت راشدہ ڈسمس کر دی، توبہ توبہ. نمبر 8 خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی، صفحہ 153 آج تک اسلامی حکومت کا نہ ہونا یہ معاویہ کا گناہ ہے معاذ اللہ. نمبر 9 ان کے غلط کاموں کو تو غلط ہی کہنا ہوگا، یہ دیکھ ایک دفعہ غلط نہیں کہتا، 4-5 دفعہ کہتا ہے، ان کے غلط کاموں کو تو غلط ہی کہنا ہوگا، اور اسے صحیح کہنے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، صفحہ 153 حضرت معاویہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ کسی مسلمان کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہو، اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے، معاویہ غلط طریقے سے خلیفہ بنے، صفحہ 158 انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی، مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا، صفحہ 158 معاویہ نے لڑ جھگڑ کے زبردستی بادشاہت قائم کی. عبارت نمبر 12 دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کا آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے قیصر و کسرا کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا، معاویہ قیصر و کسرا کی طرح تھا، اس کی طرز زندگی غیر اسلامی تھی. اب یہ صحابی ہے جس کے بارے میں ایک ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ تو دنیا کے کسی مذلل و مشرف کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، صفحہ 160 عبارت نمبر 13 انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین زندگی بسر کرتے تھے، سمجھ گئے؟ حضرت معاویہ نے اس طریقے کو چھوڑ دیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء کا تھا، معاویہ پیغمبر کے خلاف چلتا تھا، ابوبکر عمر عثمان و علی کے خلاف چلتا تھا، عبارت صفحہ نمبر 160 نمبر 14 ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی خلفاء کے نمونے کو چھوڑ کر روم اور ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا، اس تبدیلی کی ابتدا معاویہ کے زمانے سے ہوئی، صفحہ 161 عبارت نمبر 15 دور ملوکیت میں بیت المال کا یہ تصور اس تصور سے بدل گیا کہ خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ملک ہے، رعیت بادشاہ کی محض باج گزار ہے اور کسی حکومت سے پوچھنے کا اس کو کوئی حق نہیں، صفحہ 161 نمبر 16 بیت المال کی آمدنی کو دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں اٹھتی چلی گئی، معاویہ حرام خور تھے اور معاویہ حرام کھاتے تھے اور معاویہ حرام و حلال کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے، صفحہ 162 ان لوگوں نے بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو کسی بری طرح توڑنا شروع کر دیا تھا، صفحہ 162 حرام کھانے کے لیے معاویہ نے شریعت کے حدود توڑ دیے، والعیاذ باللہ. نمبر 18 اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتا ان سے بھی جزیہ لیا جاتا کہ یہ محض جزیہ سے بچنے کے لیے ایمان لا رہا ہے، صفحہ 162 نمبر 19 اس دور کے تغیرات میں سے ایک اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی، صفحہ 163 ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا حالانکہ وہ شرابی تھا اور نشباز تھا، ریشم پہنتا تھا اور تمبورے بجاتا تھا، صفحہ 166 اس نئی پالیسی کی ابتدا معاویہ کے زمانے میں ہوئی، صفحہ 164 عبارت نمبر 22 سب سے بڑی مصیبت جو ملوکیت کے دور میں مسلمانوں میں آئی یہ تھی کہ اس دور میں قانون کی بالاتری کا اصول توڑ دیا گیا، حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیاد اصولوں میں سے تھا. صفحہ 172، معاویہ نے اسلام کو توڑا، معاویہ نے اسلامی قانون کو تفنس کیا. یہ مودودی کا ایمان ہے اور یہ اس کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے. مفتی محمود نے صحیح لکھا تھا، سبائیت جدیدہ، جدید طرز کے راستے. عبارت نمبر 23، جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنے مفاد، اپنے سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقا کے معاملے میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حد کو پھانس جانے میں تعامل نہیں کیا. صفحہ 173. عبارت نمبر 24، اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز رواں نہ رکھتے تھے. صفحہ 173، معاویہ آرام خور تھے اور وہ حلال کی پرواہ نہیں کرتے تھے. نمبر 25، معاویہ نے اپنے زمانے حکومت مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا. صفحہ 173. 26، معاویہ نے سنت کو بدل دیا. 173. 27، اور ایک نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی. 174، معاویہ مکروہ بدعت کا مرتکب تھا، معاویہ بدعتی تھا، معاذ اللہ. عبارت نمبر 28، مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی، معاذ اللہ. صفحہ 174، حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکالا جائے. صفحہ 174، حضرت معاویہ نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی. صفحہ 175، معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کاروائی کرنے صاف انکار کر دیا. صفحہ 175. نمبر 32، گورنروں سے پسالاروں کو ظلم کی کھلی چھٹی تھی، چھوٹ تھی، اور سیاسی معاملات میں شریعت کے کسی حد کے وہ پابند نہیں تھے. صفحہ 177، معاذ اللہ. نمبر 33، معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی ابتدا ہوئی. صفحہ 179. یہ میں نے صرف آپ کو عبارات کی سیر کرائی، ایسی ہزاروں عبارتیں ہیں جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں. مسلمانہ نے آل سنت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق صحابی ہے، مجتہد ہے، اور ان پر غیر صحابہ کو تانگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابانا عن اصول الدیانہ آل سنت کے امام ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ 189 ہے. وہ کہتے ہیں وماویہ کان مجتہدا ومعذورا وغیر متعون فی نوبتی. معاویہ مجتہد تھے، معذور تھے، اس پر اعتراض جائز نہیں ہے. اور معاویہ کو ایک نیکی ملے گی اگر اجتہاد میں خطا نکلی، اور دو نیکیاں علی کو ملے گی اگر ان کی صحیح نکلی. لیکن یہ کسی نے نہیں کیا کہ معاویہ ظالم تھا، معاویہ بدعتی تھا، معاویہ منکرات کا مرتکب تھا، معاویہ کتاب و سنت کے لیے صرف امام خامس کا کام. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، میں نے معاف کر دیا تمہیں جو تھوڑی بہت غلطی ہوئی، اور یہ ابھی تک ان کے خلاف کتابیں شائع کر رہا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل والے ہیں مسلمانوں پر. اس تسعیدونا، یاد کرنے کا ہے جب تم چڑھتے جاتے تھے. وَلَا تَلْوُونَ لَا أَحَدٍ، مڑتے نہیں تھے کسی کی طرف. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیغمبر پکارتے تھے تمہیں پیچھے سے. غزوہ احد کے موقع پر یہ پہاڑ پہ چڑھ کے جا رہے تھے اور حضرت نے پیچھے سے آواز لگائی. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، بس دے دیا تم کو غم در غم، ایک غم شکست کا اور دوسرا غم شہادت رسول کا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ غمگین نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان تکلیفوں پر جو تم کو پہنچ گئی. بات سنو ذرا، فرمایا تم پر دو صدمے آئے، ایک شکست کا اور دوسرا پیغمبر کی شہادت کا. ان صدموں کا فائدہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ فوت شدہ لوگوں پر افسوس نہ کرو. جب پیغمبر شہید ہوئے اور اسلام کو شکست ہوئی تو لوگ کیا چیز ہے؟ ولا ما اصابک، اور تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی، زخم آیا، چوٹ لگی، تو اس پر بھی صدمہ نہ ہو. ادھر دیکھو پیغمبر کی شہادت ہوئی. ایک تعبیر یہ ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ جب یہ پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، پہلے موت کی خبر سنی اور اسلام کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی، پہلے شکست کی کیفیت تھی، تو اب جو صحابہ مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کے ہو جانے کا کوئی صدمہ نہیں، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا. بات سمجھو ذرا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس دے دیے تم کو غم در غم، غمًّا غم الحزم، شکست کا غم، بِغَمٍّ بِغَمٍّ موت النبی، جب اتنے بڑے صدمے آئے. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاضر، مجھے تو آپ کی موت کا ڈر تھا، اب جس نے مرنا ہے مرے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے. یہ کیفیت، یہ فضا، اچانک رب العالمین کا احسان ہوا. ثم انزل علیکم من بعد الغم، میں پھر اتار دیا تم پر اس غم کے بعد، امنتن امن، امنہ راحت اور سکون کی گھڑی، نعاسن اونگ کی شکل میں. اونگ رہے تھے صحابہ جنگ میں، اونگ رہے، اونگ رہے. حالانکہ جنگ کے اندر اونگ بڑی خطرناک ہونا چاہیے، لیکن جنگ میں اونگنا فتح کی نشانی ہے. یخشا طائفتم منکم، جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں، ایک گروہ صحابہ کو اونگنا شروع ہوا. وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور ایک اور جماعت تھی جن کو ارادے دلائے، خیالات آئے دل میں. کیا خیالات؟ یظنون باللہ غیر الحق، گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں نا حق. ظن الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح گمان، کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ نبی پیغمبر کے حکم پر میدان میں کیسے آئے، اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر کے اپنے دانت ٹوٹ گئے، پیغمبر کے چوٹ اور زخم آ گئے. ایسے شیطانی خیالات آئے. یہ منافقین کی جماعت. یقولون، کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارا کوئی اختیار جنگی معاملے میں، ہماری بات نہیں مانی گئی. قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرمائیے اختیارات صرف اللہ کے ہیں سب. یہ کہتے تو یہ ہے کہ ہماری بات نہیں چلی، لیکن یخفون فی انفسہم، یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لکا، جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، اور وہ ہے اسلام دشمنی. یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارا جنگ میں کوئی حصہ، ہماری اگر کوئی بات مانی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا، نہ قتل ہوئے ہوتے اس میدان میں. قل، آپ فرماؤ، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہو تم گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، پہنچ کے رہیں گے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا گیا ہے اپنے گرنے کی جگہ. ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی موت جس سرزمین پر ہو. مدینہ منورہ میں ایک عمارت ڈھہ گئی کافی سال پہلے، تو مریض ڈاکٹر سے ملنے گیا تھا، وہ وہاں مر گیا، اور ڈاکٹر مریض کی عیادت کے لیے آ گیا تھا، وہ بچ گیا، کلینک بیچ میں آ گیا. جس کی موت جس جگہ لکھی ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، تو جب موت لکھی ہوئی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو بزدل ہونے کی ضرورت کیا ہے، اور ڈرتے رہنے کی حاجت کیا ہے. اور یہ کہنا کہ ہماری نہیں سنی گئی، تمہاری سنی جاتی، تم اپنی موت ٹال لو. مفتی محمود صوبہ سرحد کے تھے، وہ کراچی میں فوت ہو گئے. حضرت بنوری کی زندگی یہی گزری، وہ پنڈی ملٹری اسپتال میں فوت ہوئے. مولانا یوسف خان دہلوی لاہور میں فوت ہوئے. شیخ الہند دہلی میں فوت ہوئے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. اور سارے لوگ دیکھو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں فوت ہوئے، مولانا احتشام الحق مرحوم مدراس میں فوت ہوئے، اور مودودی صاحب امریکہ میں پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا کبیر تھا. اور 5 دن بعد جنازہ پڑا گیا ہے، اور اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ 3 دن کے بعد جنازہ نہیں ہوتا. مودودیان جمع جنازے کو رہے ایدادی مرد پڑتی دلی منگل جنازہ کو اللہ اکبر تکا فقاوی درے دن پس منفوخ و مفسوخ شو گیا. اس لیے کہ زندگی بھر انبیاء و صحابہ کو برا کار. پانچ دن بعد ہوا ہے نا, پانچ دن بعد, دو دن پاکستان میں ووٹنگ کی نہیں آنے دے رہے تھے اور دو تین دن وہاں امریکہ سے یہاں تک لگے تھے. یہ فرق ہے کہ ان کا انتقال امریکہ میں ہو رہا ہے اور مفتی محمود کا انتقال بنوری ٹاؤن میں فقہا کی مجلس میں ہو رہا ہے. یہ فرق ہے ماں و مجنون میں. لیکن اب سب ایک ہو گئے. تکا بلی خبر ہے وہ ٹول انجاز اور پاک پلی ٹول گڑبڑ عرصے روان جاڑ کر قلعہ فرمائیے لو کنتم فی بیوتکم اگر ہوں تم اپنے اپنے گھروں میں لبرز الذین تو پہنچ کے رہیں گے وہ لوگ کتب علیہم القتل کہ لکھا گیا ان پر مرنا الی مضاجعہم اپنے گرنے کی جگہ کو ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم پتا کہ آزما دے اللہ ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ خالص کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہیں. اللہ آزمائے سینوں کا حال, خالص کر دے دلوں کا حال یعنی تصدیق مضبوط ہو جائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بید. صحابہ کرام کی ایک جماعت تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی تھی ان کا ذکر. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تھے تمہیں میں سے لڑائی کے دن التقى الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. انما استزلهم الشيطان بے شک ان کو ڈگمگائے شیطان نے, شیطان نے ایسا اثر ڈالا ببعض ما کسبوا بعض ان غلطیوں سے جو انہوں نے کمائی, بعض غلطیوں کی وجہ سے ہمت پست ہو گئی. لیکن ولقد عفا اللہ عنہم اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ خوب بخشنے والے بردبار ہے. جب خدا فرماتے کہ میں نے معاف کر دیا تو پھر کیڑے نکالنے کی حاجت کیا ہے اور پھر رافضیوں کو خوش کرنے اور زنادیکہ کو خوش کرنے کی حاجت کیا ہے فضولیات بکنے کی. کبھی کہتے ہیں مودودیاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہو وہ بیان کرنے کا ہوتا ہے. قرآن کریم میں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انک من الکافرین, تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کرو اور کہو قرآن کریم میں, قرآن کریم میں لیکن فرعون کا قول ہے. اصحابہ میں ہے, تاریخ کامل میں ہے, البدایہ میں ہے, مگر روافض کے اقوال ہیں.